کل ہم نے پڑھا کہ کبھی کبھار مسند الیہ کو فعل کی صورت میں لاتے ہیں، اور کس لیے ایسا کیا جاتا ہے؟ کہ آپ اس کو قید کرنا چاہتے ہیں، مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، بھی اکثر وجہ، سب سے مختصر طریقے پر، مع افادت تجددی، اور ساتھ کس کے افادے کے؟ تجدد کے افادے کے ساتھ. تو فعل چونکہ اپنی ہیئت کی وجہ سے دلالت کرتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، اس میں کوئی اور قرینہ ملانے کی ضرورت نہیں، بخلاف اسم کے کہ وہ بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے لیکن وہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی قرینہ خارجی ساتھ ملانا پڑے گا. لہذا سب سے مختصر طریقہ جو تین زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کے لیے استعمال ہوگا وہ کون سا ہے؟ فعل کا ہے، کہ مسند کو فعل کی صورت میں لایا جائے. اور پھر یہاں میں نے تجدد کے دو معنی بتلائے تھے بھائی، ایک تجدد بمعنی حدوث، ایک چیز پہلے نہ ہو پھر اس کا وجود آ جائے. تو دو جملے ہیں یاد رکھو، ایک جملہ جس کی خبر فعل ہو، ایک مسند الیہ جس کا مسند کیا ہو؟ فعل ہو، اور ایک وہ جس کا مسند کیا ہو؟ اسم ہو. تو جس کا مسند فعل ہوگا تو یہ مسند وضع ہے حدوث اور تجدد کے لیے. کس چیز کا فائدہ دے گا؟ حدوث اور تجدد کا فائدہ دے گا. لیکن یہ جو میں تجدد کہہ رہا ہوں یہ بمانے کس کے ہے؟ حدوث ہی کے ہے. بس یوں سمجھے حدوث کا فائدہ دے گا. کس چیز کا؟ حدوث کا فائدہ دے گا. اور جملہ اسمیہ فائدہ دے گا ثبوت کا اصل وضع کے اعتبار سے، اور جملہ فعلیہ کے ساتھ کبھی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ حدوث کے ساتھ ساتھ تجدد کا فائدہ بھی دیتا ہے. یہ تجدد کس معنی میں ہے؟ ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار ہونا، یعنی استمرار کے ساتھ. تو کبھی قرینہ خارجی ساتھ ملتا ہے، اس قرینے کی وجہ سے اب وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت کے ساتھ ساتھ تجدد اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے. جبکہ جملہ اسمیہ فائدہ دیتا ہے ثبوت کا، اور کبھی قرینہ خارجی ساتھ مل جاتا ہے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ دوام کا فائدہ دیتا ہے. تو اصل وضع میں جملہ فعلیہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ حدوث کا. اور جملہ اسمیہ، اور جب قرینہ مل جائے تو جملہ فعلیہ تجدد کا بھی فائدہ دے گا، اور جملہ اسمیہ دوام کا بھی فائدہ دے گا. جی، یہ جملہ فعلیہ تجدد کا فائدہ کیوں دے گا؟ کہتے ہیں وجہ آپ کو بتلائی تھی، اس لیے کہ یہ فعل جو ہے یہ اس کے مفہوم میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے؟ تین چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک معنی مصدری ہے، ایک زمانہ ہے، اور ایک نسبت الیل فاعل. تو زمانہ فعل کے مفہوم میں موجود ہے، اور زمانہ وہ کم ہے. مقولات عشرہ میں سے کس میں سے ہے؟ کم میں سے، مقدار کا نام ہے. اور یہ ایسا کم ہے جو غیر قاروزات ہے. قاروزات اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے پائے جائیں. جیسے یہ کتاب ہے، اس کے اجزاء ایک وقت میں سارے اکٹھے موجود ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز لے لیں، سارے اجزاء جس کے ایک وقت میں موجود ہوں اس کو کہتے ہیں قاروزات، اور وہ جس کے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس کو غیر قاروزات کہتے ہیں. اور زمانے کے سارے اجزاء ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کچھ ماضی ہے گزر گیا، کچھ حال ہے، کچھ مستقبل ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے زمانہ آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو زمانہ غیر قاروزات ہے، زمانے کے اندر تجدد ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے. اور چونکہ یہ زمانہ جز ہے مفہوم فعل کا، تو اس زمانے کی وجہ سے آپ فعل کے اندر بھی کیا آ گیا؟ تجدد آ گیا، کیونکہ فعل دلالت کر رہا زمانے پر، اور زمانہ دلالت کے زمانے کے ساتھ لازم ہے تجدد. تو فعل کے ساتھ بھی کیا لازم ہو گیا؟ تجدد لازم ہوا بھائی. جی، چنانچہ مثال ذکر کی بھئی، اوکلما واردت عکاظ قبیلۃ، کہ جب بھی وارد ہوتا ہے آتا ہے عقاظ میں، سو کے عقاظ میں کوئی قبیلہ، بعثو الیہ عریفہم، تو بھیجتے میری طرف اپنے منتظم اور سردار کو، یتوسمو، اور وہ کیا کرتا ہے، چہروں میں غور و فکر کرتا ہے، چہرے میں غور میرے چنجی، تو یہ یتوسم مقام استشهاد ہے کہ یہ اس کے سے جو تفرس وجوہ اور تأمل وجوہ ہوتا ہے، چہروں کو پہچاننے کی وہ کوشش کرتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے بلکہ استمرار کے ساتھ بار بار یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ شاعر اپنی بہادری کی تعریف کر رہا ہے کہ میری ہر قبیلے والوں سے میں اتنا بہادر آدمی ہوں کہ ہر قبیلے والوں میں سے ضرور میں نے کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اور وہ میری تلاش میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اسم لایا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے عدم کف افادہ ہوتا ہے، یعنی تجدد بھی نہیں ہوتا اور تقیید بھی نہیں ہوتی تین زمانوں میں سے، تو پھر دوام اور ثبوت کا فائدہ دے گا۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے، لا یالف الدرہم المضروب سرت درہم المضروب سرتنا، محبت نہیں کرتے درہم مضروب ہماری تھیلی سے، یعنی ہم سخی لوگ ہیں، درہم ہماری تھیلی میں رہتے ہی نہیں، آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بتلانا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا، لا یالف الدرہم المضروب سرتنا، محبت نہیں کرتے وہ درہم جن پر مہر لگی ہوئی ہو ہماری تھیلی سے، تو سوال پیدا ہوا کہ آپ کو پاس بھائی مال آتا ہی نہیں ہوگا، ان کو وہم پیدا ہوا، تو وہم دور کر دیا، لیکن یمر علیہا، کہ بھائی آتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، تو لیکن استدراک کے لیے آیا، لیکن یمر علیہا، لیکن وہ گزرتا چلا جاتا ہے، اس حال میں ہوا منطلق، وہ کیا ہوتا ہے، چلنے والا، گزرنے والا ہوتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو منطلق مقام استشهاد ہے مولانا، مسند کو کس کی صورت میں لائے، اسم کی صورت میں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو معاملہ ہے درہم کے ہماری تھیلی سے چلے جانے کا، یہ دوام کے ساتھ چل ہے، یہ دائمن ہے، دائمن ہے جی۔ اس کے بعد شیخ عبدالقاہر کی بات ذکر کی، بھائی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں، ماتن کی بات سے یوں محسوس ہوا کہ فعل فائدہ دے گا حدوث کا اور تجدد کا، اور اس جملہ مسند جب اسم ہو وہ فائدہ دے گا ثبوت اور دوام، حالانکہ شیخ عبدالقاہر نے کیا فرمایا ہے کہ جملہ اسمیہ صرف ثبوت کا فائدہ دیتا ہے، بس صرف ثبوت کا، تو دونوں میں تطبیق بھی میں نے بتائی تھی مولانا، کیا کہ شیخ عبدالقاہر نے جو بات کی وہ اصل وضع کے اعتبار سے کی، کہ اصل وضع کے اعتبار سے ثبوت ہی کا فائدہ دے رہا ہے، البتہ جب قرینہ کوئی ساتھ مل جائے تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا، دوام کا بھی فائدہ دے گا، تو ماتن نے جو بات کی وہ قرینے کے ملانے کے اعتبار سے کی، اور شیخ نے اصل وضع کے اعتبار سے کی، اور کبھی کبھار فعل کو مولانا قید کیا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ، مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی وغیرہ، حال تمیز، استثناء، ان چیزوں سے مقید کیا جاتا ہے، فلتربیت الفائدتی، فائدہ کو بڑھانے کے لیے، ایک ہے نفس فائدہ، ایک ہے زیادت فائدہ، نفس فائدہ ضاربہ زیدن کے اندر ہی تھا، لیکن زیادت فائدہ ضاربہ زیدن ہاں مران کے مفعول بھی آپ ذکر کریں، پتہ چلے یہ ضرب واقع کس پر ہوئی ہے، تو جب ہاں مران کا بھی پتہ چلا تو فائدہ بڑھ گیا، تو نفس سے فائدہ کس میں تھا، صرف مسند اور مسند الیہ میں، فاعل میں، اور زیادت فائدہ کہ اس کے ساتھ آپ مفعول بھی، مفعول لہو وغیرہ کو بھی ساتھ ذکر کر دیں تو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ قید ہیں، یہ کیا ہیں، اور جب بھی قید بڑھتی جاتی ہے تو خصوص پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے، خصوصیت پیدا ہوتی ہے، اور کلام میں اجنبیت بڑھ جاتی ہے، خصوصیت پیدا ہوئی اور کلام میں اجنبیت بڑھ گئی، اور جتنی کلام میں اجنبیت بڑھ گئی اتنا اس کا فائدہ بڑھ گیا۔ ایک بات کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ نہیں، ایک اجنبی بات آپ کے سامنے آئی تو آپ کو پوری طرح فائدہ ہو۔ تو جتنی اجنبیت زیادہ ہوگی اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جتنی مانوسیت پہلے سے ہوگی اتنا علم میں اضافہ کم ہوگا۔ سمجھ میں؟ تو مثال دی تھی شیء ما موجود، کوئی چیز موجود ہے، اس میں غرابت نہیں مولانا، یہ تو سب کو پتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کلام لے کر آتے ہیں اور قیدیں بڑھاتے چلے گئے، اور ان قیدوں کی وجہ سے کیا ہوا، کلام میں غرابت بڑھتی گئی، اجنبیت بڑھتی گئی، نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ جیسے فلان ابن فلان نے تورات حفظ کی فلان سن کے اندر فلان شہر کے اندر، تو کتنی قیدیں ذکر کر دیں جی، تورات کو بڑھایا، مفعول فی آیا مولانا، اور فی بلدتی قضا، زمانہ بھی لیا ہے، وقت بھی لیا ہے، تو قید بڑھ گئے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوا، آپ نے کیا بات کی مصنف نے، مصنف نے یہ کہا کہ ان قیودات کے علاوہ کلام جو ہے مسند اور مسند الیہ، فعل اور فاعل مل کر کیا فائدہ دیں گے، نفس سے فائدہ دیں گے، اور جب قید آپ ذکر کریں گے تو پھر زیادت فائدہ ہوگی، نفس سے فائدہ پہلے سے حاصل ہے، اب فائدہ کیا ہو رہا ہے، بڑھ جائے گا۔ کہتے ہیں بھائی کان زید منطلقا، یہاں پر منطلقا منصوب ہے، مشابہ ہے، کس کے ساتھ، مفعول کے ساتھ، اور آپ نے کہا مفعول کو لاتے ہیں نفس فائدہ کے لیے نہیں بلکہ زیادت فائدہ کے لیے، معلوم ہوا مفعول نہ ہو تو نفس فائدہ حاصل ہونا چاہیے، نفس فائدہ حاصل، تو یہاں پر منطلقا کو ہٹا دو بھائی، نفس فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا، نفس فائدہ ہی، حالانکہ آپ نے کیا کہا تھا مفعول کو جب لاؤ گے تو مفعول سے پہلے ہی نفس فائدہ حاصل ہوگا، ضربا زید سے کیا ہوا، نفس فائدہ ہے، ہاں جب عامرن ذکر کرو گے تو اس سے فائدہ بڑھ جائے گا، جبکہ یہاں کان زید کے اندر ہم نے منطلقا کی قید بڑھا دی، تو قید سے زیادت فائدہ آنا چاہیے تھا، اور قید کے علاوہ کیا ہونا چاہیے تھا، نفس فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن قید کے بغیر یہاں نفس فائدہ ہے ہی نہیں، قید جب لے کر آئے اب نفس فائدہ آیا، زیادت فائدہ نہیں، تو آپ کی بات تو ٹوٹ گئی۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ بھائی آپ ہماری بات سمجھے نہیں، زید منطلقا کے اندر منطلقا نہیں قید بھائی، قید کانا ہے، قید کیا ہے، اصل میں کلام تھا زید منطلق، اس یہ فائدہ دے رہا تھا، پھر اس منطلق کے لیے آپ کانا کی قید لے آئے، تو زید منطلق بتلا رہا تھا، زید کے لیے انطلاق جانا ثابت ہے، یہ نفس فائدہ تھا، اور پھر جب کانا لے کر آئے تو اس نے بتایا یہ انطلاق تین زمانوں میں سے کس زمانے میں تھا، ماضی کے اندر تھا، تو فائدہ بڑھ گیا مولانا، فائدہ پہلے سے حاصل تھا اور کانا کے آنے کے بعد فائدہ بڑھ گیا، تو جی، تو لہذا قید کانا ہوئی، قید منطلقا نہیں، تو کانا قید ہوئی تو منطلقا مقید ہوا، منطلقا کیا ہوا، والمقید فی کانا، یہ بتلایا جی، اور کبھی کبھار ترک کیا جاتا ہے، قید ہم نہیں لے کر آتے فعل کے لیے کسی مانع کی وجہ سے، مثلا فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا یہ ارادہ ہے کہ حاضرین اس پر مطلع نہ ہوں، میں کہتا ہوں ضرب زید عمران کو میں ذکر اس لیے نہیں کرتا تاکہ حاضرین کو پتا نہ چلے کہ کس کی پٹائی ہوئی ہے یا کس زمانے میں ہوئی ہے، یا اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے یہ تو پتا ہے ضرب واقع ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کس پر، جب پتہ ہی نہیں ہے تو مانے ہے بھائی، اب اس کو ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ واما تقیده الفعل بالشرط، جس چیز کی بحث چل رہی ہے کہ فعل کو کبھی کیا کیا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ قید لے کر آتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ فائدے کو، اور اس قید کے علاوہ کیا ہوگا؟ نفس فائدہ ہوگا، اور قید کے آنے سے زیادت فائدہ ہوگا. تو شرط کو بھی بڑھاتے ہیں بھائی، شرط کو بھی کہتے ہیں، شرط کے ساتھ قید کرتے ہیں فعل کو. کیوں کرتے ہیں قید؟ فلی اعتبارات، بعض اعتبارات کی وجہ سے، بعض نکات، بعض اعتبارات کی وجہ سے فعل کو کبھی مقید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ. شرط کے ساتھ لا تعرفو، اور ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر یہ کہ پہچاننا ہو. ما بین ادواتہ من التفصیل، یہ من التفصیل بیان ہے ما کا، تو یہ تفصیل کو جو بیان ہے اٹھا کر ما کی جگہ پر رکھیں. اب ترجمہ کریں، ایسے اعتبارات کی وجہ سے کہ نہیں پہچانا جا سکتا ان کو مگر کہ پہچاننا ہو اس تفصیل کا جو ادوات شرط کے درمیان ہے. ادوات بھائی، ادوات شرط میں تفصیل ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے اور مواقع ہیں. جیسے ان آتا ہے شک کے لیے اور اذا آتا ہے یقین کے لیے، تو جہاں پر شک کا موقع ہوگا وہاں پر ان لے کر آئیں گے، جہاں یقین کا موقع ہوگا وہاں اذا لے کر آئیں گے. اسی طرح ان جو ہے چونکہ مشکوک چیز میں آئے گا، اور شک کس میں ہوتا ہے؟ آنے والی چیز میں، تو ان عموماً استعمال ہوگا مضارے کے ساتھ، اور اذا جو ہے وہ چونکہ یقین کے لیے آ رہا ہے، اور یقین کس میں ہوتا ہے؟ ماضی میں ہوتا ہے، تو اذا کس کے ساتھ آئے گا؟ عموماً ماضی کے صیغے کے ساتھ آئے گا. تو دیکھا، ہر ایک کا اپنا محل ہے. ان کیا فائدہ دیتا ہے؟ شک کا، اور اس کے ساتھ مضارے لے کر آتے ہیں عموماً. اور اذا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یقین کا. اور یہ عموماً کس فعل کے ساتھ استعمال ہوگا؟ ماضی کے ساتھ. تو دیکھا، دونوں ادوات شرط ہیں، دونوں میں الگ الگ تفصیل ہے. تو جب آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہوگا تو آپ بعض مواقع پر اس تفصیل کی رعایت رکھ سکیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات شرط ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا وجود یقینی نہیں، تو آپ کیا لے کر آئیں گے؟ ان لے کر آئیں گے. اور کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کا وقوع یقینی ہے، تو کیا لے کر آئیں گے؟ اذا لے کر آئیں گے. یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مقید کرتے ہیں شرط کے ساتھ. فلی اعتبارات، ان بعض اعتبارات کی وجہ سے، یعنی وہ شک اور یقین وغیرہ کی وجہ سے. لا تعرفو، کہ ان کی پہچان نہیں ہو سکتی. الا بمعرفتی، مگر یہ کہ پہچان ہو اس تفصیل کی جو ادوات شرط کے در. جب اس تفصیل کا پتہ ہوگا تو پھر آپ ان کا اعتبار بھی کریں گے اور ان کے ساتھ مقید بھی کریں گے، قید بھی کریں گے. یعنی حروف الشرط و اسماءہ، یعنی کہ حروف شرط ہیں اور اسماء. یہ بتلایا علامہ طفتازانی نے کہ ادوات شرط سے یہ معنی نہیں کہ سارے حروف ہیں، بلکہ بعض حروف ہیں اور بعض کیا ہیں؟ اسماء ہیں. اسماء من التفصیلی، یعنی کہ تفصیل میں سے. وقد بین ذلک التفصیل فی علم النحو، اور تحقیق بیان کی گئی ہے وہ تفصیل کس کے اندر؟ علم نحو کے اندر. آپ پڑھ چکے ہیں مولانا، بڑی قیمتی بحث ہے آج کی مولانا. اور کہتے ہیں اس کلام میں اشارہ ہے، علامہ طفتازانی فرماتے ہیں اس کلام میں اشارہ ہے. الان الشرط فی عرف اہل العربیت، کہ شرط جو ہے اہل عربیت کی عرف میں. قید لحکم الجزائی، جزا کے حکم کے لیے قید ہے. مثل جیسے کہ مفعول بہی ہوتا ہے، جیسے مفعول بہی فعل کے لیے قید ہوتا ہے، اسی طرح یہ جزا، یہ شرط بھی کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ مقید کیا جاتا ہے فعل یا شبہ فعل وغیرہ کو کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. اچھا، تو معلوم ہوا یہ شرط قید ہے، اور وہ جو حکم لگایا ہے جزا کے اندر وہ کیا ہے؟ مقید ہے وہ مقید معلوم ہوا اصل کلام وہ ہے اصل کلام اور یہ اس کے لئے قید ہے آپ نے اس پر زیادتی کی جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں ان جئتنی اکرم کا ان جئتنی یا ان جئتنی اکرم کا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو اصل کلام ہے اکرمو کا میں تیرا اکرام کروں گا اس پر آپ نے قید بڑھا دی کیا اگر تو میرے پاس آئے گا اگر تو میرے پاس آئے گا تو کہتے ہیں یہ بمنزلت قولہ اکرمو کا وقت مجیئی کا ایایا میں تیرا اکرام کروں گا جس وقت کہ تیری مجیئت ہوگی میرے پاس جب تیری مجیئت میرے پاس ہوگی تو میں تیرا کیا کروں گا اکرام کروں گا تو یہ اس معنی میں ہے بات سمجھ میں آئی بھئی ان جئتنی فاکرم کا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں اکرام کروں گا تو یہ کس معنی میں ہے کہ میں تیرا اکرام کروں گا اس وقت کہ تو میرے پاس آئے گا تو کہتے ہیں یہاں یہ شرط کو وقت کے معنی میں لیا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی آپ کو بتایا شرط جو ہوتی ہے جزا کے لیے قید ہوتی ہے جی اور یہ علت جب قید ہے تو یہ علت کے درجے میں ہے قید علت کے درجے میں ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے جب علت جیسے سورج نکلتا ہے اسی وقت فوراً کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو سورج کے نکلنے اور دن کا زمانہ ایک تو دونوں کا جب زمانہ ایک ہوا تو یہ معنی ہے کہ جب تیرا آنا ہوگا اسی وقت میں میرا اکرام بھی ہوگا وَلَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ بِهَذَا التَّقْيِيدِ اور نکلتا نہیں ہے کلام اس قید کرنے کی وجہ سے عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ اس حالت سے جس پر وہ پہلے تھا بھئی کیا معنی کس حالت پر کہتے ہیں مِنَ الْخَبَرِيَّتِ وَالْإِنشَائِيَّتِ یعنی خبریت اور انشائیت یعنی وہ بھئی اگر اصل کلام کون سا ہے ان جئتنی اکرم کا میں اصل کلام کون سا ہے اکرم کا اور ان جئتنی اس کے لئے کیا ہے قید ہے تو کہتے ہیں یہ اکرم کا یہ اپنی اصل حالت سے نہیں نکلے گا ان جئتنی لانے سے پہلے دیکھو اکرم کو یہ جملہ اگر خبریہ ہے تو شرط لانے کے بعد بھی یہ کیا رہے گا خبریہ ہی رہے گا اگر یہ پہلے انشائیہ ہے تو پھر شرط لانے کے بعد بھی یہ کیا رہے گا انشائیہ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی یہ معنی ہے کہ کلام نکلے گا نہیں اس قید کرنے کی وجہ سے اپنی اس حالت سے جس پر وہ پہلے تھا یعنی خبریت اور انشائیت سے بل ان کان الجزاء خبرن اگر جزاء خبر تھی فالجملۃ الشرطیہ خبریتا تو جملہ شرطیہ کون سا ہوگا نحو جی ان جئتنی اکرم کا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو اکرم کا یہ کیا ہے جزاء والا نا خبر ہے میں تیرا اکرام کروں گا یہ خبر ہے تو ان جئتنی لانے کے بعد بھی اب یہ کیا ہے خبر ہی ہے تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا وَإِن كَانَ إِنشَاءً اور اگر وہ جزاء کیا تھی انشاء تھی فَإِنشَائِيَّتٌ تو پھر وہ جملہ شرط کے آنے کے بعد کیا رہے گا انشائیہ رہے گا نحو ان جاءک زیدن فاکرمہ تو اس کا اکرام کر یہ کون سا جملہ ہے امر ہے جملہ انشائیہ ہے اور اس پر آپ نے شرط پڑھائی ان جاءک زیدن اگر زید تیرے پاس آیا تو کیا اس شرط کی وجہ سے انشائیت پر کوئی فرق پڑے گا بلکہ یہ اب بھی جملہ انشائیہ شرطیہ ہو گیا وَأَمَّا نَفْسُ شَرْطِ اچھا اب نفس شرط کے بارے میں بتلا رہے ہیں یہ ان جاءک زیدن ان جئتنی یہ صرف شرط کا جملہ جو ہے دو جملے ہیں نا ایک شرط اور ایک جزا جزا کا تو بتایا جیسا وہ پہلے تھا اب بھی ویسا ہی رہے گا شرط کا کیا حکم ہے کہتے ہیں جو شرط ہے نہ وہ خبری ہے اور نہ وہ انشاء ہے نہ وہ خبر ہے اور نہ انشاء ہے وجہ یہ کہ اس پر حرف شرط آ چکا حرف شرط آنے کی وجہ سے وہ کلام نامکمل ہو گیا. اگر تو میرے پاس آیا بات پوری ہی نہیں، اگر زید تیرے پاس آیا بات پوری ہے، بات ہی نہیں پوری. جب بات ہی نہیں پوری تو یہ کلام ناقص ہوا، اور خبر اور انشاء کلام تام کا حکم ہے، کلام ناقص کا حکم نہیں. تو یہ نہ خبر نہ انشاء. وَأَمَّا نَفْسُ الشَّرْطِ، باقی نفس شرط جو ہے، فَقَدْ أَخْرَجَتُ الْأَدَاةُ عَنِ الْخَبَرِيَّةِ، اور اس کو نکال دیا ہے ادات نے کس سے؟ خبریت سے. واحتمال الصدق والكذب، اور احتمال صدق کو کذب سے خارج کر دیا ہے، اب اس میں صدق کذب کا احتمال نہیں رہا. وما يقال، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں علامہ طفتازانی. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا کہ جزا ہے وہ اصل کلام ہے اور شرط اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں، ان جئتنی اکرم کا، اگر تو میرے پاس آیا تو میں تیرا اکرام کروں گا، تو اصل کلام کیا ہے؟ اکرم کا اصل کلام، اور ان جئتنی اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے، قید ہے. یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں، اور مفتاح کی، مفتاح العلوم کی آپ نے جو شرح وغیرہ لکھی، یا مطول کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ شرط اور جزا مل کر کلام بناتے ہیں، یہاں فرما رہے ہیں کلام اصل میں کیا ہے؟ صرف جزا ہے، اور شرط اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. اور مطول وغیرہ میں آپ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزا مل کر پورا کلام ہے، پورا کلام ہے. اور پورا کلام ہے، اور وہاں آپ نے شرط کو محکوم علیہ بنایا اور جزا کو اس پر کیا لگایا؟ حکم لگایا. مثلا ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود، تو ان کانت الشمس طالعتن، یہ اس کو آپ نے محکوم علیہ بنایا اور اس پر حکم لگایا وجود نہار کا. کس چیز کا؟ وجود نہار کا حکم لگایا. دونوں کلاموں میں آپ کے تناقض آیا بھائی، دونوں کلاموں میں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جزا کلام ہے اور شرط اس کے لیے صرف قید ہے، اور وہاں فرما رہے ہیں کہ نئی دونوں جز مل کر کلام بنا رہے ہیں، کہ ثانی کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر؟ اول پر، اول پر. تو یہ جواب دل کر رہے ہیں. دیکھیے مولانا، خلاصہ یہ کہ بتلائیں گے کہ بھئی یہاں جو میں نے کلام کیا یہ اہل عربیت کے طریقے پر کیا، اور وہاں جو میں نے کلام کیا ہے وہ کس طریقے پر ہے؟ مناطقہ کے طریقے پر. اور دونوں کے اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، تو لہٰذا دونوں اپنی اصطلاحات کے مطابق تقریر کرتے ہیں. یا میں نے ایک کی تقریر ذکر کی، وہاں دوسرے کی تقریر ذکر کی تھی، تو ایک فن والوں کو بات کو لے کر دوسرے فن والوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا. وما یقال، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ من ان کل من الشرط والجزائی، کے دونوں شرط اور جزا میں سے خارج عن الخبریتی، خارج ہیں کس سے؟ خبریت سے خارج ہیں، اور احتمال صدق کو کذب سے خارج ہیں. بھئی وہاں آپ نے کیا کہا؟ شرط پر حکم لگا رہے ہیں اور جزا کا حکم لگا رہے ہیں. جزا ثانی ہے نا، جزا کا حکم کس پر لگا رہے ہیں؟ اول. تو پہلا ہوا محکوم علیہ، ثانی کیا ہوا؟ محکوم. تمہارا نہ کلام دونوں میں تام نہ رہا، نہ اس میں تام رہا نہ جزا میں تام رہا. جب دونوں میں تام ہی نہیں تو خبر یا انشاء کا حکم لگا سکتے ہیں ہم؟ نہیں. خبر یا انشاء، تو معلوم ہوا اول جز بھی تام نہیں، اس پر بھی صدق اور کذب کا حکم نہیں لگ سکتا، ثانی پر بھی صدق اور کذب کا حکم نہیں لگ سکتا. اور یہاں جو تقریر کی اس کے مطابق ثانی پر حکم لگ سکتا ہے، اول پر حکم نہیں لگ سکتا. تو یہاں کی دونوں شرط اور جزا دونوں جو ہیں خارج ہیں خبریت اور احتمال صدق سے، کذب سے. وانما الخبر ہوا مجموع الشرط والجزائی، اور یہ کہ خبر وہ کیا ہے؟ وہ شرط اور جزا کا مجموعہ ہے. المحکوم فیہ، کہ جس کے اندر وہ خبر کہ جس میں حکم لگایا گیا ہے، باللزوم الثانی للاول، کہ اول کے لیے ثانی لازم ہے، اول کے لیے ثانی بھئی میں کہتا ہوں ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، اول کیا ہے ان کانت الشمس، اگر سورج طلوع ہونے والا ہے جی، یا جو انہوں نے کلما کانت الشمس طالعتا، جب بھی سورج طلوع ہونے والا ہے، یہ اول ہے مولانا، اور اس اول پر حکم لگایا ہے لزوم ثانی کا، تو دن بھی موجود ہے، تو دن بھی
موجود،
یعنی جب بھی سورج ہوگا تو دن کا ہونا لازم ہے، جب بھی سورج ہوگا تو دن کا ہونا لازم ہے، تو اس میں حکم لگایا گیا ہے لزوم ثانی کا اول کے لیے، یعنی اول کے لیے لزوم ثانی کا حکم لگایا کہ اس کے لیے لازم ہے ثانی، فَإِنَّمَا هُوَ اعتبار الْمَنْتِقِيِّينَ، یہ کس کا اعتبار ہے؟ مناطقہ کا یہ اعتبار ہے، فَمَفْهُومُ قَوْلِنَا، پس مفہوم ہمارے اس قول کا، كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ بِاعْتِبَارِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، اب تقریر کر رہے ہیں مولانا دونوں مذاہب پر، کہتے ہیں کہ اہل عربیت کے اعتبار سے کیا حکم، کس پر حکم لگایا گیا ہے اور کیا حکم لگایا گیا ہے، کلما کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، اہل عربیت کے نزدیک کلام صرف کون سا ہے، صرف جزا، تو فالنہار موجود کلام ہے، اور آپ نہار پر حکم لگا رہے ہیں کس چیز کا، موجود ہونے کا، نہار پر حکم لگا رہے ہیں، نہار مبتدا اور موجود اس کی خبر ہے، تو آپ نہار پر حکم لگا رہے ہیں موجود ان کا، تو نہار محکوم کیا ہوا، محکوم علیہ ہوا، اور موجود محکوم بھی ہوا، تو اہل عربیت کے اعتبار سے الحکم بوجود النہاری، کہ حکم ہے وجود نہار کے ساتھ، فی کل وقت من اوقات طلوع الشمس، ہر اس وقت میں جس میں کیا ہو، سورج طلوع ہو، تو وجود نہار کا حکم تمام اوقات میں ہے، تو دیکھا شرط کو وقت بنا دیا، شرط کو کیا بنا دیا، وقت بنا دیا، فالمحکوم علیہ ہوا النہار، محکوم علیہ وہ نہار ہے، والمحکوم بھی ہوا الموجود، اور محکوم بھی کیا ہے،
موجود
ہے، اور شرط اس کے لیے کیا تھی، قید تھی، وباعتبار المنطقین، مناطقہ کے اعتبار سے، الحکم بلزوم وجود النہار بطلوع الشمس، کہ حکم کیا ہے، ثانی کون تھا مولانا، وجود، اور اس کے لزوم کا حکم لگانا ہے کس کے لیے، اول کے لیے، تو لزوم ہے مناطقہ کے نزدیک وجود نہار کا کس کے ساتھ، بطلوع شمس، طلوع شمس کے ساتھ، فالمحکوم علیہ، محکوم علیہ طلوع شمس، اور محکوم بھی کیا ہے، وجود نہار، فکم من فرق بین الاعتبارین، تو بہت کثیر فرق ہے دونوں اعتبارات میں، دونوں سمجھ میں آیا بھائی، کم کن آیات میں سے مولانا آپ نے پڑھا ہے، کم دو قسم پر ہے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ، کم خبریہ اور استفہامیہ، اور کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کی تمیز کیا آتی ہے، مفرد منصوب آتی ہے، کم فرقن اگر ہوتا تو استفہام ہوتا کتنا فرق، اور اگر کیا ہوتی ہے، اگر خبریہ ہو تو تمیز مفرد یا جمع مجرور ہوگی، کم فرقین یا کم فروقین، اور کبھی کبھار درمیان میں اس کے کیا بڑھا دیتے ہیں، من بڑھا دیتے ہیں، تو یہاں من کو بڑھایا بیان کے لیے، کم من فرقین، تو اصل میں ہے کم فرقین، کتنے ہی فرق ہیں بین الاعتبارین دونوں میں، ولیکن لابد من النظر ہاہنا فی ان و اذا ولو، تو کہتے ہیں بھائی قید بناتے ہیں مختلف اعتبارات کی وجہ سے، اور ان ادات شرط کی تفصیل آپ میں نحو میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ان اذا اور لو کے بارے میں کچھ تفصیل بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس تفصیل کو علم نحو کے اندر چھیڑا نہیں گیا، لیکن ضروری ہے یہاں غور نظر کرنا مولانا، غور کرنا ان اذا اور لاؤ کے درمیان، کیونکہ لیان نفیہ ابحاثن کثیرتن، اس لیے کہ ان میں بہت سی ابحاث ہیں، لم یتعرض لہا، کہ ان کو چھیڑا نہیں گیا، فی علم النحو، کس میں، علم نحو میں، فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، ان اور اذا شرط کے لیے آتے ہیں زمانہ استقبال میں، ان اور اذا کس لیے آئیں گے؟ شرط کے لیے تو ہیں ہی، اور کس میں؟ زمانہ استقبال میں ہیں. لیکن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط، لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ کہ عدم یقین ہو، غیر یقین ہو مولانا. کس میں؟ وقوع شرط کے واقع ہونا یقینی نہ ہو، یہ میں بتا چکا ہوں. تو ان لائیں گے. فلا تقعوا فی کلام اللہ تعالی علی الاصل، لہذا کلام اللہ میں ان واقع نہیں ہوگا مولانا اپنی اصل پر، کیونکہ اللہ کے کلام، اللہ کو شک ہے کسی معاملے میں؟
نہیں،
اللہ کا علم کامل بھائی، تو کلام اللہ میں واقع ہوگا ہی نہیں. علی الاصل، اپنی اصل پر، یعنی شک کے لیے نہیں آئے گا. الا حکایتن، مگر یہ کہ بطور حکایت کے ہو، یعنی کسی اور کی بات نقل ہو رہی ہو اور اس نے کیا استعمال کیا تھا؟ ان استعمال کیا تھا. جیسے کیا ہے؟ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل. تو یہاں ان یسرق، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقولہ نقل ہو رہا ہے. اللہ کا یہ کیا ہے؟ ہاں، تو بطور حکایت کے ہے، یہ بطور حکایت کے ہے. او علی ضرب من التاویل، یا کسی نوع کی تاویل کے ساتھ واقع ہوگا. واصل اذا الجزم، اور واصل اذا الجزم، اور اصل اذا کی کیا ہے؟ جزم ہے، جزم ہے. بوقوع ہی شرط کے وقوع کا، یعنی اس میں یقین ہوگا. فَإِنْ وَإِذَا تَشْتَرِكَانِ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، لہذا ان اور اذا دونوں شریک ہیں، مشترک ہیں. کس چیز میں مولانا؟ دونوں زمانہ استقبال کے لیے آئیں گے. بخلاف اللو، بخلاف کس کے؟ وہ کس لیے آئے گا؟ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے. وَتَفْتَرِقَانِ بِالْجَزْمِ بِالْوُقُوعِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ، اور دونوں مختلف ہیں. کس اعتبار سے مختلف ہیں؟ ان کے اندر یقین نہیں ہوگا اور اذا کے اندر، یہ معنی ہے. اور دونوں مختلف ہوتے ہیں. بالجزم بالوقوعی، یقین وقوع میں یقین کے ساتھ، وعدم الجزم اور وقوع میں عدم، یا تو جزم ہوگا ایک میں. کس میں جزم ہے؟ اذا میں. اور کس میں عدم جزم ہے؟ ان میں. واما عدم الجزم، بھائی بات یہ بیان ہوئی کہ ان جو ہے آتا ہے کس کے لیے؟ شک میں، یعنی وہاں وقوع کا یقین نہیں ہوتا، شرط کے وقوع کا. اور اذا آتا ہے جہاں شرط کے وقوع کا یقین ہو، شرط کے. تو دونوں میں فرق ہے. ان آتا ہے وقوع کے جب یقین، وقوع غیر یقینی ہو، اور اذا آتا ہے جب وقوع یقینی ہو. کہتے ہیں ایک بات آپ نے ذکر ہی نہیں کی، اور وہ کیا ہے؟ لا وقوع کا یقین غیر یقینی ہو. لا وقوع کیا ہو؟ اس کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں. کہتے ہیں بھائی وہ اس میں دونوں مشترک ہیں، دونوں شریک ہیں، اور یہاں فرق بیان کرنا ہے، لہذا جس کام میں شریک ہیں اس کو چھیڑا نہیں. بھائی دیکھو، ان آتا ہے، ان کے اندر کام کا ہونا بھی یقینی نہیں اور نہ ہونا بھی یقینی
نہیں.
تو نہ ہونا یقینی ہوا یا غیر یقینی ہوا؟
غیر یقینی.
تو عدم وقوع بھی غیر یقینی ہے، عدم وقوع بھی غیر یقینی ہے. اچھا، اسی طرح اذا ہے، اذا کے اندر ہونا یقینی اور نہ ہونا غیر یقینی. تو اس میں بھی نہ ہونا غیر یقینی، اس میں بھی نہ ہونا غیر یقینی، تو دونوں اس میں کیا ہیں؟ مشترک. ہونے کے اندر تو مختلف، ایک میں یقین ہے ایک میں یقین وقوع کے اعتبار سے، لیکن عدم وقوع میں دونوں شریک ہیں مولانا. ایک میں بھی، ایک بھی غیر یقینی ہے، دوسرا بھی غیر یقینی ہے. تو اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا بھائی. وَأَمَّا عَدَمُ الْجَزْمِ بِلَا وُقُوعِ شَرْطِ، باقی جو عدم یقین ہے مولانا لا وقوع شرط کا، شرط کے واقع نہ ہونے کا، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ، اس کے درپے مصنف نہیں ہوئے. لہو، اس کے لکون ہی مشترکن بین ان و اذا، اس لیے کہ یہ مشترک ہے ان اور اذا کے دوروں میں مشترک. والمقصود بیان وجہ الافتراق، کیا مقصود کیا ہے؟ دونوں میں فرق کی وجہ بیان کرنا. ولذالک، اب مولانا مثال ذکر کریں گے، مثال ذکر کریں گے، ان کس لیے آتا ہے اور اذا کس لیے آتا ہے؟ تو وہ کام جو نادر الوقوع ہو، وہ کام جو قلیل الوقوع ہو، کم ہوتا ہو، وہ غالباً غیر یقینی ہوتا ہے. جو کام کیا ہو، جو کام کم ہو، جو فعل کم سر انجام پائے، جو چیز کم ہو، اس کا وجود عموماً کیا ہوتا ہے؟ غیر یقینی. تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ان آئے گا. اور اذا آتا ہے یقین کے لیے، اور یقین ماضی کے اندر ہے یا مستقبل کے اندر ہے؟ ماضی کے اندر ہے. تو اذا کے ساتھ عموماً کیا لے کر آئیں گے؟ ماضی لے کر آئیں گے. تو وہ افعال جو قلیل الوقوع ہوں ان میں ان لے کر آتے ہیں، اور وہ اور اذا چونکہ آتا ہے یقین کے لیے تو اس کے ساتھ عموماً کیا لے کر آتے ہیں؟ فعل ماضی لے کر آتے ہیں. دیکھیے بھائی، ولذالک، اور اسی وجہ سے، لان اصل ان، اس لیے کہ ان کی اصل جو ہے عدم الجزم بالوقوع، کہ غیر یقینی ہے وقوع. بھائی، کان الحکم النادر موقعا لان، بھائی حکم نادر جو ہوگا وہ جائے وقوع ہوگی کس کے لیے؟ ان کے لیے. جو نادر حکم ہوگا یعنی قلیل الوقوع ہوگا، وہ ان کے واقع ہونے کی جگہ ہوگی، وہاں ان لے کر آئیں گے. تو جب حکم نادر لکونی ہی غیر مقطوع به فی الغالب، اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہوتا عموماً، بھائی موقعا لئن، تو وہ واقع ہے، جائے وقوع ہے ان کے لیے. ولان اصل اذا، اور اس وجہ سے کہ اذا کی اصل کیا ہے؟ الجزم بالوقوع، وقوع کا یقینی ہونا ہے. غلب لفظ الماضی، تو غالب کیا گیا اس کے ساتھ کس کو؟ لفظ ماضی کو. لدلالته على الوقوع قطعا، اس لیے کہ دلالت کرتا ہے ماضی وقوع پر قطعی طریقے پر. نظرا الى نفس اللفظ، نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ نفس، نفس لفظ کے اعتبار سے. جی. وَإِن نُقِلَ هَاهُنَا إِلَى مَعْنَى الْاِسْتِقْبَالِ، اگرچہ یہاں پر اس کو ہم اذا، معنی تو مستقبل کا ادا کرے گا، تو لفظ ماضی کا ہے لیکن معنی کس کا ہے؟ مستقبل کا ہے. تو نفس لفظ کے اعتبار سے چونکہ وہ وقوع پر دلالت کر رہا ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے اب وہ کیا بن چکا ہے؟ مستقبل بن چکا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ماضی کو لے آئے کیونکہ وہ وقوع پر قطعی طور پر دلالت کر رہا ہے، قطعی دلالت کر. وَإِن نُقِلَ هَاهُنَا، اگرچہ اس کو نقل کر دیا گیا یہاں معنی استقبال کے لیے، ما اذا، اذا کے ساتھ، اذا نے اس کو کس کے، کس معنی میں کر دیا؟ مستقبل کے. دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آتی ہے، دیکھا اذا آیا مولانا، اور اذا کے ساتھ کون سا فعل آیا؟ فعل ماضی آیا. جب آتی ہے اے قوم موسیٰ، ان کے پاس یعنی قوم موسیٰ کے پاس، الحسنہ، تو کوئی شائی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، کل خصب ورخائی. خصب کہتے ہیں مولانا وہ سال جس میں کثرت سے بارشیں ہوں، بھائی ضرورت کے مطابق کیا ہوں؟ کثرت سے بارشیں ہوں. رخا کہتے ہیں خوشحالی کو، خوشحالی. جب آتی ہے قوم موسیٰ کے پاس الحسنہ، تو کوئی نعمت اچھائی جیسے خصب و رخا ہے، ارزانی و خوشحالی ہے. یوں کر لیں بھائی، ارزانی کو بھی کہتے ہیں، ارزانی اور خوشحالی جب آتی ہے ان کے پاس. قالوا لنا هذه، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ہی لیے ہے. ایہی مختصۃ بنا، یہ ہمارے ساتھ خاص ہے. ونحن مستحقوها، ہم اس کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں. وان تصبهم سیئۃ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، ای جذب و بلاء، جذب کہتے ہیں قحط کو، اور جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے یعنی جیسے قحط ہے اور کوئی تکلیف ہے، یطیرو، تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ بدفالی لینے لگتے ہیں. ایت شاہ امو، بدفالی لینا مانا، بدفالی لینے لگتے ہیں بی موسیٰ و من معہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ مومنین بھائی، یعنی کہ مومن. تو جب قوم موسیٰ والے ایسے ہیں، یاد رکھو یہاں قوم موسیٰ سے بنو اسرائیل والے نہیں مراد مولانا، بلکہ کون مراد ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم بھائی. پھر اس کا اشکال ہوا کہ پھر قوم موسیٰ کیوں کہا گیا ان کو، وہ تو فرعون کی قوم ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اور جن کی طرف پیغمبر کو بھیجا جائے اس ساری پر پیغمبر کی قوم کا اطلاق ہوتا ہے. تو ان کے پاس جب کوئی نعمت آتی تھی، بارش آ گئی، خوشحالی آئی مولانا، اور نعمتیں آئیں، صحت ہے، مال ہے، تو وہ کہتے تھے یہ ہم ہی اس کے مستحق تھے، اس لیے ہمیں یہ نعمت ملی ہے. اور کبھی تکلیف آ جاتی، قحط وغیرہ آ جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی طرف بدفالی ان سے بدفالی لیتے، اور یہ کہتے کہ ان لوگوں کی نحوست ہے، اس وجہ سے یہ اب قحط آیا ہے، ورنہ قحط نہ آتا. جی، تو دیکھو اب آپ بتائیے بھائی، نعمتیں جب ان کے پاس کوئی نعمت آتی ہے، اور نعمت الحسنہ پر الف لام داخل کیا، الف لام جنس کے لیے، جب بھی جنس سے نعمت آئے، اور جنس کے افراد آپ کو پتا ہے بہت کثیر ہوتے ہیں، صحت ہے مولانا، صحت ہے، اور کیا ہے، مال کا ہونا ہے مولانا، اور مال ہے، اولاد ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، ہزار ہا لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہر لمحے میں انسان کو مل رہی ہیں، ہر لمحے میں مل رہی ہیں. تو الحسنہ پر الف لام لے کر آئے جنس کا، اور اس سے کیا مراد ہے، کوئی بھی نعمت مراد لی، اور کوئی بھی نعمت ہو تو نعمتیں کا ساری نعمتوں کا احاطہ کر لیا، تو اس کا وقوع یقینی ہوا. وقوع کیا ہوا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی نعمت تو یقیناً ہے، ہر وقت کیا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت یقیناً ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں سیئتن، نکرہ لے کر آئے تقلیل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ قحط ہمیشہ آتا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ نادر ہوا، اور نادر چیز کے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں، ان لے کر آتے ہیں، تو یہاں بھی ان اس کے ساتھ لے کر آئے، اور حسنہ کے ساتھ اذا لے کر آئے، کیونکہ اس کا وقوع یقینی، کیونکہ اس کے افراد بہت زیادہ، جب افراد بہت زیادہ ہیں، انواع بہت زیادہ ہیں، تو کسی نہ کسی نوع کی شکل میں وہ یقیناً اس کا وجود یقینی ہو گیا، جب وجود یقینی ہوا تو اس کے ساتھ اذا آئے. فجیء فی جانب الحسنۃ بلفظ الماضی، پس لایا گیا حسنہ کی جانب میں ماضی کے لفظ کے ساتھ، جا لے کر آئے، ما اذا اذا کے ساتھ، کیوں، لان المراد بالحسنۃ، اس لیے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے، الحسنۃ المطلقۃ، مطلق حسنہ، کوئی بھی اچھائی اور نیکی، التی حصولها مقطوع به، جس کا حصول کیا ہے، قطعی ہے، جس کا حصول یقینی ہے، ولہذا جس کا حصول یقینی ہے، کیونکہ بھئی مطلق نیکی ہے، تمام نیکیاں اچھائیاں اور نعمتیں مراد ہوئیں، تو کچھ نہ کچھ تو وجود ان کا یقینی ہوا جو حاصل ہو، ولہذا عرفت، لہذا معرفہ تعریف لائی گئی، معرفہ بنایا گیا کس کو، الحسنہ کو، کس کے ساتھ، تعریف الجنس، تعریف جنس کے ساتھ، ای الحقیقہ، ای الحقیقت، یعنی الحقیقتی، یعنی تعریف الف لام حقیقی کے ساتھ، بھائی اس کو معرفہ بنایا گیا، یعنی حقیقت کے ساتھ، حقیقت مراد ہے، لأن وقوع الجنس کل واجبی، اس لیے کہ جنس کا وقوع کس کی طرح ہوتا ہے، واجب کی طرح ہوتا ہے، لکثرتی ہی، بوجہ کثرت کے، واتساعی ہی، اور وسعت کے، لتحقق ہی فی کل نوع، اس لیے کہ جنس کا تحقق ہوتا ہے ہر نوع کے اندر، بخلاف النوع، بخلاف کس کے، بھئی ایک جنس کے تحت بہت ساری انواع ہیں، تو جب ہم نے جنس کا ذکر کیا، تو جنس کا ذکر کیا تو جنس کا وقوع یقینی ہوا، یقینی ہوا یا یقینی جیسا ہوا، کیونکہ یہ نوع تو ضرور ہوگی تو جنس پائی گئی، یا چلو یہ نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی، یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی، یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوگی، تو ہر ہر نو کے بہت سے افراد ہیں، تو کوئی نہ کوئی فرد تو ضرور پایا جائے گا. جب کوئی نہ کوئی فرد پایا گیا تو اس کا حصول کیا ہوا؟ یقینی جیسا ہو گیا. بخلاف نوع کہ اس کی نوع تو جنس کے تحت ہوتی ہے، اس کے افراد کم ہوئے تو اس کا وقوع اتنا یقینی نہیں. وَجِئَ فِي جَانِبِ السَّيِّئَةِ بِلَفْزِ الْمُزَارِ، اور لایا گیا سیئہ کی طرف میں لفظ مزارے کو، مع ان کے ساتھ، لما ذکرت، اس وجہ سے جو جس کو اس نے ذکر کیا اپنے اس قول کے ساتھ. وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، اور سیئہ بڑی نادر ہے نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف؟ حسن، کیونکہ حسنہ تو جنس مراد تھی اور سیئہ سے نوع مراد ہے. الحسنۃ المطلقہ، نسبت کرتے ہوئے حسنہ مطلقہ کی طرف. ولہذا نکرت السیئہ، تو اسی لیے سیئہ کو کیا لے کر آئے؟ نکرہ لے کر آئے. لیدل تنکیرہا علی التقلیل، تاکہ اس کی تنکیر کس چیز پر دلالت کرے؟ تقلیل پر. وقد تستعمل ان فی مقام الجزم بوقوع الشرط تجاہلا، اور کبھی کبھار ان کو استعمال، بھئی ان کس لیے آتا ہے؟
شک،
تو اس کو کس مقام میں استعمال کریں؟ جہاں پر شک ہو. لیکن کبھی کبھار اس کو ایسے مقام پر استعمال کرتے ہیں جہاں یقین ہوتا ہے شرط کے وقوع کا. کس لیے؟ تجاہلا، اپنے آپ کو بتکلف جاہل دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو. مثلا مولانا، ملازم سے ایک شخص نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی آئے تو خبردار، اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں گھر پر ہوں، بلکہ اندر آؤ اور مجھے آ کر بتاؤ، مجھ سے پوچھو، پھر جا کر اس کو بتاؤ. اب مالک گھر پر ہے، ایک آدمی آیا، اب ملازم کو گھر پر مالک کے ہونے کا یقین ہے یا شک ہے؟
یقین
ہے. تو مقام تو ہے اذا کا، لیکن وہ بتکلف اپنے آپ کو جاہل بناتا ہے اور آنے والے سے کیا کہتا ہے؟ ان کان فیہا اخبرک، اگر میرا مالک کس میں ہوا؟ گھر میں ہوا تو میں تجھے آ کر ابھی آ کر بتاتا ہوں، میں ذرا پتہ کر لوں. تو دیکھا، یہ مقام تو اذا کا تھا، لیکن کس سے لے کر آئے؟ ان کے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا؟ تکلف، بتکلف جاہل. وقت تستعمل ان فی مقام الجزم، اور کبھی ان استعمال ہوتا ہے جزم کے مقام میں، جبکہ جزم ہو بھی وقوع شرطی، شرط کے وقوع کا. تجاہلا، کس لیے؟ بتکلف جاہل بننے کے لیے. کما اذا سئل العبد عن سیدی، جیسے کہ پوچھا گیا کسی غلام سے اس کے آقا کے بارے میں، حل ہوا فی الدار، کیا وہ گھر میں ہے؟ وہ یعلم انہ فیہا، اس حال میں کہ وہ غلام جانتا ہے کہ آقا گھر میں ہے. فیقول، وہ کہتا ہے، ان کان فیہا، اگر وہ گھر میں ہوا، اخبرک، میں کیا کروں گا تجھے؟ فیتجاہل خوفا من السیدی، تو بتکلف جاہل بنتا ہے آقا سے ڈرنے کی وجہ سے. او لعدم جزم المخاطبی، اور کبھی کبھار ان آتا ہے مولانا مقام جزم کے اندر، یعنی شرط کے وقوع کا یقین ہوتا ہے. لعدم جزم المخاطبی، کیونکہ مخاطب کو اس کے ہونے کا یقین نہیں ہوتا. متکلم کو تو یقین ہے ایسا ہے، اس کو اذا لانا چاہیے، لیکن مخاطب کو کیا ہے؟ یقین نہیں. جب مخاطب کو یقین نہیں تو وہ اس کے حال کی رعایت رکھتے ہوئے کیا لے آتا ہے؟ ان لے آتا ہے. او لعدم جزم المخاطب بوقوع شرط، یا بوجہ یقین نہ ہونے مخاطب کے وقوع شرط کا. فیجری الکلام علی سنن اعتقادی، پس وہ جاری کرتا ہے کلام کو اس مخاطب کے اعتقاد کے طریقے پر. کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں، لمن یکذب کا، اس شخص سے جو آپ کو جھٹلا رہا ہے، آپ نے کہا ان صدقت فماذا تفعل، آپ ایک بات میں سچے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ سچے نہیں. آپ اس کو کہتے ہیں اگر میں سچا ہوا پھر کیا کرو گے؟ یعنی پھر تو شرمندگی سے بچنے کا کوئی راستہ، اگر میں سچا ہوا پھر کیا کرو گے؟ سمجھ؟ مثلا میں نے اعلان کیا بھائی کل امتحان ہوگا، آپ کو تردد ہے کہ شاید نہیں ہوگا، ہوا تو نتیجہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اگر میں سچا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کوئی صورت نہیں بچنے کی اس کے نتیجے سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مقام تو اذا کا ہے، لیکن وہ ان لے کر آیا. ما علمك بانك صادق، ساتھ اس علم کے ساتھ کہ وہ مخاطب کیا ہے، صادق متکلم صادق ہے. او تنزیل ہی ایلی تنزیل العالمی بوقوع شرطی، یا اس وجہ سے مولانا ان لے کر آتے ہیں، مقام تو یقین کا ہے لیکن ان کو لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ عالم بوقوع شرط کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں، جاہل کے درجے میں. ایک عالم ہے جانتا ہے، عالم سے عالم نہیں مراد جاننے والا، ایک شخص جس کو پتا ہے وقوع شرط کا، اور آپ اس کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں، جاہل کے مرتبے میں، اور پھر ان کے ذریعے اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اگرچہ ایذا کے ساتھ کر رہی تھا. وجہ یہ کہ وہ جاننے والا اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا، تو آپ نے کس کے مرتبے میں اتار لیا، جاہل کے مرتبے میں اتار لیا. جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا رہتا ہے، تو دیکھو آپ نے اسے کہا ان کان ابا کا فلا تؤذی، اگر وہ تیرا باپ ہے تو اس کو تکلیف نہ دے. تو کیا مخاطب کو اس کے باپ ہونے کا یقین ہے، یقین نہیں ہے؟
یقین ہے،
یقین ہے، لیکن وہ جانتا ہے اس بات کو لیکن اپنے علم کے مقتضا پر حمل نہیں کر رہا. علم کا مقتضا یہ تھا باپ کا احترام کرتا، ان کو راحت پہنچاتا، اور یہ کیا کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو اس لیے یہاں اذا کے بجائے ان لے آئے ہوئے. ابھی توبیخ ایلی تعیر المخاطب علی الشرط، یا اس لیے ان لے کر آتے ہیں بھائی، مقام یقین کے اندر ان لے کر آتے ہیں کہ مخاطب کو کیا ہے، عار دلانا مقصود ہے شرط پر، عار دلانا مقصود ہے شرط پر. یہ ذرا توجہ سے بیٹھو، یہ ذرا مشکل بات ہے. مخاطب کیا کرتا ہے، دیکھیے پہلے ذرا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیں. لتعیر المخاطب علی الشرط، تاکہ عار دلائیں بھائی کس کو، مخاطب کو شرط پر. وہ تصویری، اور صورت بنائیں کہ ان المقام الاستعمال ہی، کہ بوجہ مقام کے مقام جو ہے بوجہ مشتمل ہونے کے، علامہ ایسی چیز پر، یقلع الشرط عن اصلہ، کہ وہ اکھاڑ دیتا ہے شرط کو اس کی جڑ سے ہی. لا یصلح الا لفرضہ، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا مگر اس کے فرض ہونے کے شرط کے. تو دیکھیے قرآن میں ہے، افا نضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، ان کنتم قوما
مسرفین.
اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم پھیر دیں تم سے قرآن کو اعراض کرتے ہوئے، اگر تم کیا ہو، حد سے تجاوز کرنے والی
قوم.
تم کیسی قوم ہو، حد سے کفار سے کہا جا رہا ہے، اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو تو کیا قرآن کو ہم بھی تم سے پھیر دیں؟ اب آپ بتائیے، ان کن تم قوم مصرفین، اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو تو کفار حد سے بڑھنے والے تھے یا نہیں تھے؟ حد سے بڑھنے والے تھے، تو ان کا حد سے بڑھا ہوا ہونا یہ یقینی ہے غیر یقینی؟ یقینی ہے. تو یہ مقام کس کا تھا؟ اذا کا، لیکن ذکر کس کو کیا گیا؟ ان کو ذکر کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو ہے، یہ مقام جو ہے، یعنی اس قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور ہماری نشانیوں کا ظاہر ہونا، یہ مقام مشتمل ہے ایسی چیزوں پر کہ شرط کو جڑ ہی سے ختم کر دیتا ہے. شرط کو کیا کرتا ہے، یعنی تمہیں اس قرآن وغیرہ میں شک ہے، یہاں پر ایسے دلائل موجود ہیں جو اس شک وغیرہ کو کیا کرتے ہیں، جڑ ہی سے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں شرط ممکن ہی نہیں، یعنی شرط کیا تھی، آپ کا شک کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، آپ کا حد سے تجاوز کرنا یہاں ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ بطور محال کے ہو. کس کے ہو؟ محال کے ہو. یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا اس مقام پر، حد سے تجاوز کرنا اس مقام پر یہ کسی عاقل کا کام نہیں، کوئی عاقل ایسا، کوئی عقل رکھنے والا اس مقام پر حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور کسی عاقل کا حد سے تجاوز کرنا یہ یہاں محال کی طرح ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو محال کے درجے میں اس کو اتارا مولانا، اور پھر کیا لے کر آئے، ان لے کر آئے۔ اس پر اشکال ہوا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا مولانا، کیا بتلایا تھا، کہ ان کے اندر نہ وقوع یقینی ہوتا ہے نہ عدم وقوع یقینی ہوتا ہے، جبکہ محال میں تو عدم وقوع یقینی ہے، وہ ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو عدم وقوع کیا ہوا، اور ان آتا ہے جس میں نہ وقوع یقینی ہوتا ہے اور نہ، کہتے ہیں بھائی پہلے ہم نے اس شرط کو محال کے درجے میں اتارا، وہ شرط تو تھی یقینی، ان کا حد سے بڑا ہوا ہونا کیا ہے، یقینی، اس کو ہم نے محال کے درجے میں اتارا کہ ایسا محال ہے، کوئی عقل مند ایسا کام نہیں کر سکتا، پھر اس محال کو ہم نے اتارا مشکوک کے درجے میں، کس کے درجے میں، اور مشکوک وہ ہے جس کا وقوع بھی یقینی غیر یقینی اور عدم وقوع بھی، تو اب مشکوک کے درجے میں اتار کر ہم نے اس کے ساتھ کس کو استعمال کر دیا، ان کو استعمال کیا، تو پہلے وہ یقینی چیز کو کس کے درجے میں اتارا، محال کے درجے میں، پھر محال کو کس کے درجے میں اتارا، مشکوک کے درجے میں اتارا، اور مشکوک چیز کے لیے کیا آیا کرتا ہے، ان آیا کرتا ہے۔ دیکھیے تو یہاں مخاطب کو ڈانٹنا جھڑکنا مقصود ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس کو جھڑکا جا رہا ہے کہ تم کیسے حد سے تجاوز کر رہے ہو، حالانکہ یہ کسی عقل مند کا کام نہیں، وہ کوئی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا اس موقع، وہ توبیخ ہے اور تصورت بنانے کے لیے اس بات کی کہ یہ مقام جو ہے بوجہ مشتمل ہونے کے علامہ ایسی چیزوں پر کہ یقلع الشرط عن اصلہ، جو شرط کو اس کی جڑ ہی سے کیا کر دیتی ہیں، بھائی شرط کیا تھی کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، ان کنتم قوم مسرفین، بھائی یہ شرط تھی، تو یہاں پر ایسی نشانیاں موجود ہیں جو اس اسراف حد سے تجاوز کو کیا کر دیتی ہیں، جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہیں، یا عقل والا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تم کیسے کر رہے ہو، تو لا يصلح الا لفرضه، تو یہ صلاحیت رکھتا ہی نہیں یہ مقام شرط کی مگر بطور فرض کے، الا فرض الشرط كما يفرض المحال، محال جیسے کہ فرض کیا جاتا ہے ایک محال چیز کو، لغرض من الاغراض، کسی غرض، محال ممکن تو نہیں لیکن کبھی کبھار اس کو کیا کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ بات سمجھانے کے لیے وغیرہ، نحو افا نضرب عنکم الذکر، کیا ہم پھیر دے تم سے ذکر یعنی قرآن کو، ای انہملکم فنضرب، یہ بتلا رہے ہیں علامہ طبرانی، افا نضرب، حمزہ استفہامیہ اور فا عاطفہ، اور درمیان میں معطوف علیہ محذوف ہے، الف اور فا کے درمیان معطوف علیہ، انہملکم فنضرب عنکم، یہ عبارت ہے، کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں بس پھیر دیں تم سے قرآن کو، وما فیہ من الامر والنہی، اور اس چیز کو جو اس کے اندر ہے، یعنی کہ امر نہی وعدہ اور وعید دھمکی وغیرہ، صفحن کہتے ہیں ای اعراضن، کس لیے پھیر دیں، اعراض کرتے ہوئے، تو یہ مفعول مطلق ہوا، مفعول او لل اعراضی، پھیر دیں تم سے اعراض کرنے کے لیے، یہ کیا بنا، لہو مفعول لہو، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو یہ بھی لام کے ساتھ مفعول لہو آتا ہے وہاں، کیا ہم تم سے پھیر دیں اعراض کرنے کے لیے، او معرضین، یا ہم تم سے پھیر دیں قرآن کو اس حال میں کہ تم کیا ہو، اعراض کرنے والے ہو، حال، تو تین ترکیبیں صفحان میں بتائیں، مفعول مطلق بھی، مفعول لہو بھی، مفعول اور حال، ان کنتم قوم مسرفین، اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، فی من قرآ ان، بھئی یہاں دو قراتے ہیں، ایک ان ہے اور ایک ان ہے، تو یہ کس قرات پر مبنی مسئلہ بتلا رہے ہیں؟ ان پر، فی من قرأ ان بالکسری، اس قرات پر ان بنا بر مذہب کے ان کے جنہوں نے پڑھا ہے اس کو کسرہ کے ساتھ، فکونہم مصرفین امر مقطوع به، پس ان لوگوں کا مصرف ہونا، حد سے بڑا ہوا ہونا ایسا معاملہ ہے جو قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن جی ابھی لفظ ان، لیکن ان کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، لقصد توبیخی، کس لیے؟ ڈانٹنے کے لیے، و تصویری، اور صورت بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ ان الاسراف من العاقل یجب ان لا یکونا، کہ اسراف تو عاقل سے واجب ہے نہ ہو، الا علی سبیل الفرض و تقدیر کالمحالات، مگر بطریقہ فرض اور فرض و تقدیر کے جیسے محال ہوتے ہیں، یعنی اسراف کسی عاقل سے نہیں ہو سکتا لیکن بطور محال کے ہی ممکن ہے، بطور محال کے لشتمل مقامی بوجہ مشتمل ہونے مقام کے، علل آیاتی، ایسی آیات پر، الدالتی، جو دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ ان الاسراف مما، ان چیزوں میں سے ہے، لا ينبغي ان يصدر عن العاقل، کہ اس کا صدور عاقل سے ہونا ہی نہیں چاہیے اصلا قطعا، فهو بمنزلة المحال، تو یہ اسراف بھی کس کے درجے میں ہے؟ گویا محال کے درجے میں ہے، تو پھر اشکال پیدا ہوا، محال کا تو عدم وقوع یقینی اور ان تو آتا ہے، ان کے اندر تو عدم وقوع بھی غیر یقینی اور وقوع بھی، تو اب جواب دے رہے ہیں والمحال وان کان مقطوعا بعدم وقوعه، کہ محال اگرچہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے عدم وقوع کے اعتبار سے، لیکنہم یستعملون فیہ ان، لیکن اس کے اندر عرب استعمال کرتے ہیں کس کو؟ ان کو، لتنزیلہ منزلتی منزلتا ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهله، اس کو اتارتے ہیں اس چیز کے درجے میں، لا قطع بعدمه، کہ جس کا نہ ہونا یقینی محال کا تو نہ ہونا یقینی ہے، لیکن وہ اس کو اتارتے ہیں اس چیز کے درجے میں جس کا نہ ہونا یقینی نہ ہو، اور ہونا بھی یقینی نہ ہو، یعنی مشکوک چیز میں، تو مشکوک چیز کے درجے میں اتار کر، علی سبیل المساہلت، مساہلت کے طریقے پر، مساہلت کہتے ہیں درگزر سے کام لینا، درگزر سے کے راستے پر چلتے ہوا، وارخاء العنان، عنان کہتے ہیں مولانا لگام کو، لگام، ارخاء کا معنی ڈھیلی کرنا، لگام کیا کرنا؟ ڈھیلی کرنا، لگام ڈھیلی کرتے ہوئے، یعنی ڈھیل دیتے ہوئے، لقصد التبکیتی، کس ارادے سے؟ کہ مخاطب کو لاجواب کرنا ہے، مخاطب کو کیا ہے؟ لاجواب کرنا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے، ان کان للرحمن ولدا انا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، اب دیکھو رحمان ان لے کر آئے، مولانا رحمان اللہ کے لیے کیا ولد ممکن ہے؟ محال ہے، تو یہ قطعی چیز ہے کہ رحمان کے لیے ولد نہیں، تو محال ہے، لیکن یہاں پر محال چیز کے اندر کیا لے کر آئے؟ ان لے کر آئے، بھائی ان کس لیے لے کر آئے؟ ہم نے اس کو درجے میں اتار لیا مشکوک کے، اور مشکوک کے درجے میں اتار کر اس کے ساتھ ان استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم مخاطب سے درگزر کا کام لے رہے ہیں، اور اس کے مخاطب سے کیا کیا گیا؟ درگزر کا کام لیا گیا، اور اس کے ڈھیل دی گئی، اس کو ڈھیل دی گئی، اگر اس کو پہلے ہی ہم کہہ دیں، اگر پہلے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم جو دعویٰ کر رہے ہو تو ممکن ہی نہیں ہے، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، بھئی کیسا دعویٰ تم کر رہے ہو، تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، تو وہ آپ کی بات ہی، اس نے کہا رہا اللہ کے بیٹے ہیں اور میں ان کے عبادت کرتا ہوں، عیسائی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو کہیں بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں، محال بات تم کر رہے ہو، تو وہ آپ کی بات ہی، لیکن جب ہم نے اس کے محال کو مشکوک کے درجے میں اتارا اور درگزر کے طریقے پر اسے نرمی سے کلام کیا، اب وہ آپ کی بات بھی سن لے گا اور غور بھی کر لے گا کہ اگر بھئی رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے کیا کرتا اس کی، لیکن چونکہ رحمان کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا ہونا ہی ممکن نہیں، تو میں صرف کس کی عبادت کرنے والا ہوں؟ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. ھذا ھو المرام. اللہ عالم حقیقت الامر.